یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
پیر 24 جون کے سیربین کے ساتھ میں ہوں ہدا اکرام۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر نئی معاشی پابندیوں کا اعلان آج متوقع، کیا خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے؟ تجزیہ کار بولیں،
ڈائریکٹ کنفرنٹیشن امریکہ سے ایران نہیں کر سکتا، لیکن ایران کو کوئی ایسیمیٹری وارفیئر سے بھی نہیں روک سکتا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، دوسری شادی کے لیے اب پہلی بیوی کے ساتھ علاقے کی یونین کونسل کے سربراہ کی اجازت بھی ضروری ہوگی، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ قانونی ماہر نے بتایا،
ہمارے معاشرے میں ان کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، اس لیے کہ شادی مشکل ترین انہوں نے کر دی ہے، اور جو افیئر اور انلیگل جو ریلیشن شپ ہے اس کو انکریج کر رہے ہیں۔
یہ سب اور دیگر کئی موضوعات پر بات ہوگی، پہلے خاص خاص خبریں ساتھ سہیل سے۔
امریکہ اور ایران میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو اپنے اتحادیوں سے مذاکرات کے لیے اس وقت مشرق وسطی میں موجود ہیں۔ سعودی عرب روانہ ہونے سے قبل ان کا کہنا تھا کہ ایران پر نئی معاشی پابندیاں کا اعلان آج ہوگا۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ ان معاشی پابندیوں کے ہوتے ہوئے کوئی جامع مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آزادی رائے سے متعلق قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا،
کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا، فری اسپیچ ہوگا، فریڈم آف دا پریس ہوگا، تو پھر مختلف رائے سامنے آئیں گے۔ نیا پاکستان میں مسٹر سپیکر کوئی آزادی ہی نہیں ہے، نہ عوام آزاد ہے، نہ صحافت آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے۔ سینسرشپ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ممبران نیشنل اسمبلی کو سینسر کیے جا رہے ہیں۔
موریشانہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں حکمران جماعت کے امیدوار اور وزیر دفاع اولت غزوانی کب کامیاب ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ اولت غزوانی 52% ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ آئینی عدالت اگر نتائج کی تصدیق کر دیتی ہے تو محمد اولت کی فتح سے 1960 کے بعد اقتدار پہلی مرتبہ ایک اور جمہوری قوت کو منتقل ہوگا۔ اقوام متحدہ نے ایتھوپیا کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور مزید پرتشدد واقعات میں الجھنے سے اجتناب کریں۔ یہ بیان ایتھوپیا کے فوجی چیف آف سٹاف کا فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا بچوں کے لیے قائم کردہ امدادی ادارہ کہتا ہے کہ کیمرون میں 6 لاکھ بچے ابھی بھی اسکول سے باہر ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے ساتھ سہیل سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کی ریاست جھارکھنڈ میں ہجوم کے ہاتھوں ایک مسلم نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ کیا ہے، اس پر بات ہوگی آگے چل کر۔ اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کے پہلے صوبائی اسمبلی کے انتخاب کی دوڑ میں شامل خاتون ناہید آفریدی کی کہانی بھی آج کے سیربین کا حصہ ہوگی، لیکن پہلے آج کا سب سے اہم موضوع۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو اپنے اتحادیوں سے مذاکرات کے لیے اس وقت مشرق وسطی میں موجود ہیں۔ سعودی عرب روانگی سے قبل ان کا کہنا تھا کہ ایران پر نئی معاشی پابندیوں کا اعلان آج ہو سکتا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ امریکہ اب بھی ایران سے مذاکرات کا خواہاں ہے، جبکہ ایران کے صدارتی مشیر کہتے ہیں کہ ان معاشی پابندیوں کے ہوتے ہوئے کوئی جامع مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں فرحت جاوید۔
امریکی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ہتھیاروں کے نظام پر سائبر حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ گزشتہ ہفتے ایران کی جانب سے امریکی ڈرون گرائے جانے کے جواب میں کیا گیا ہے، جبکہ ایران نے اپنے ہتھیاروں کے نظام پر امریکی سائبر حملے کی تردید کی ہے۔ ایران کے پارلیمانی لیڈر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران کبھی بھی امریکی دباؤ میں نہیں آئے گا۔
کشور ما به این سادگی در مقابل اینها سرخم نخواهند کرد.
ہم ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور ہمارے حوصلے بلند ہیں. امریکہ اور اس کے حواریوں کو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایران پر کوئی حملہ برداشت نہیں کریں گے اور جب تک ہم زندہ ہیں اپنے ملک کا دفاع کریں گے. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہم میں یہ جذبہ زندہ رہے گا.
امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن اسرائیل کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ایران امریکی صدر کی جانب سے ایران پر حملے کا فیصلہ واپس لینے کو کمزوری نہ سمجھے.
Neither Iran nor any other hostile actor should mistake US prudence.
ایران یا دیگر دشمن عناصر امریکہ کی برداشت اور استحقاق کو کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کریں. کسی نے ان کو مشرق وسطی میں شکار کا لائسنس نہیں دیا. جیسا کہ صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز کہا تھا کہ ہماری فوج دوبارہ تشکیل شدہ نئی اور بہتری کے لیے دنیا میں کہیں بھی محاذ پر جانے کے لیے تیار ہے. پابندیاں اپنا کام کر رہی ہیں جن میں گزشتہ رات مزید اضافہ کیا گیا ہے. ایران امریکہ یا دنیا کے خلاف استعمال کرنے کے لیے جوہری ہتھیار کبھی حاصل نہیں کر پائے گا.
And not against the world.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش کا کہنا ہے کہ خطے میں جنگ مسئلے کا حل نہیں، فریقین کو بات چیت سے حل تلاش کرنا چاہیے. ایران نے امریکہ کو ہر قسم کی جارحیت سے باز رہنے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کا دفاع کرے گا. ایران کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اشتعال انگیزی کا رد عمل ہوگا جس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں.
یہ تھی فرحت جاوید. ایران پر امریکہ کی جانب سے گزشتہ برس معاشی پابندیاں بحال کی گئیں. ان میں توانائی، شپنگ، اقتصادی سیکٹر، غیر ملکی سرمایہ کاری اور تیل کی برآمد کو نشانہ بنایا گیا تھا. دونوں ممالک میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے پر نئی معاشی پابندیوں کی بات سامنے آئی ہے، لیکن کیا امریکہ اس بار ایسا کر سکے گا؟ میں نے یہی پوچھا تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی سے. دیکھیے،
اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو نئی پابندیوں کی بات ہے، دس از این ایکسرسائز ان ڈیمیج کنٹرول. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری ایران میں لوگوں سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں پہ سڑک کا کیا نیریٹو ہے. تو انہوں نے کہا سڑک کا نیریٹو یہ ہے کہ جنگ وہ نہیں کریں گے اور مذاکرات ہم نہیں کریں گے. ایران میں یہ تھنکنگ ہے کہ جو ایکچوئل افینسز کی ریڈ لائن ہے وہ کراس نہیں کرے گا امریکہ، اور اس کی واقعی انتہا ریپرکشنز ہیں. 12 کنٹریز امپیکٹ ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ٹرمپ نے اپنے آپ کو بند گلی میں رکھ لیا ہے. ڈائریکٹ کانفرنٹیشن امریکہ سے ایران نہیں کر سکتا، لیکن ایران کو کوئی ایسیمیٹری وارفیئر سے بھی نہیں روک سکتا. اور جو اس کو اسپیس ملی، یہ بات صحیح ہے، یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی فرسٹریشن ہے مڈل ایسٹ میں، وہ اسی بات سے ابھرتی ہے کہ ایران کو جو اکنامک اسپیس ملی، اس نے اس اکنامک اسپیس کو کسی حد تک مڈل ایسٹ میں اپنے اثر رسوخ کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا.
صحیح. یہ کہنا کہ جنگ امریکہ نہیں کرے گا اور مذاکرات کے لیے ایران تیار نہیں، تو یہ معاملات کس طرف جائیں گے پھر؟
دیکھیے، معاملات تو جس طرف بڑھ رہے ہیں اس کے تو کچھ اشارے مل رہے ہیں. یورپ اس طریقہ کار سے سخت پریشان ہے. رشیا کا کچھ جیو اکنامک فائدہ ہوگا، جیو پولیٹیکل نقصان ہوگا. ابھی وہ جیو پولیٹیکل نقصان سے مبرہ رہنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں کوئی فائر بریگیڈ نہیں ہوں جو میں مڈل ایسٹ کی آگے جاتے رہوں. اور دیکھیے، چائنا جب عراق کی انویژن ہوئی تھی تو چائنا نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جگہ مل رہی ہے اکنامکلی کنسالیڈیٹ ہونے کے لیے، جبکہ امریکہ جنگ میں داخل ہو رہا ہے اور امریکہ شاید ایک دفعہ پھر یہی کر رہا ہے. تو جو اس کی ساؤتھ ایشین پالیسی ہے وہ تو کمپلیٹلی سیلف ڈیفیٹنگ ہو جائے گی نا اگر وہ ایران سے جنگ کرتا ہے، کیونکہ جو اس کے اپنے الائز ہیں بشمول افغانستان، بشمول انڈیا، ان کے اسٹیٹس ہیں. میرے خیال سے تو پاکستان اور انڈیا جیسی کنٹریز جو ہیں وہ اس پوری سچویشن میں کراس فائر میں آئیں گی.
تو پاکستان کو آپ کے خیال میں کس طرح کی کوئی اسٹریٹجی اپنی اپنانی چاہیے؟
دیکھیے، پاکستان کی فورن پالیسی جو ہوتی ہے نا، وہ آپشنز اور اپرچونیٹیز نہیں ہیں، وہ کنسٹرینٹس اینڈ کمپلشنز ہیں. ہمارا کنسٹرینٹ اس وقت سب سے بڑا معاشی ہے، اور یہ کوئی اتفاق تو نہیں تھا نا کہ جس دن فورن منسٹر ایران کے یہاں آنے تھا اس سے ایک دن پہلے ہمیں سعودی عرب سے بیل آؤٹ آئے. تو باوجود اس کے کہ ہم جتنی بھی نیوٹریلٹی کے دعوے کریں، میرا خیال ہے کہ ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ ریاض واشنگٹن کیمپ کی طرف ہی ہوگا اگر ایران سے خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے.
امریکہ ایران کشیدگی پر بات کر رہی تھیں ڈاکٹر ہما بقائی۔ رخ کرتے ہیں بھارت کا، جس کے زیر انتظام کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک کی طرف سے علیحدگی پسند رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے امکان کا اشارہ دینے کے بعد علیحدگی پسند قیادت نے نئی دہلی اور اسلام آباد کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کی ہے، تاہم حکومت ہند کی طرف سے اس بارے میں ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
گزشتہ 5 برس میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ریاستی حکومت کی طرف سے کشمیر کی صورتحال کے بارے میں مذاکرات کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ گورنر ستیہ پال ملک نے کل ایک سرکاری تقریب میں اعلان کیا کہ علیحدگی پسند گروپوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے قائدین بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ردعمل میں حریت کانفرنس کے رہنما میرویز عمر فاروق نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا حل حریت کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے اور بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی کسی بھی نئی پہل میں وہ اپنا بھرپور تعاون دے گی۔ حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین پروفیسر عبد الغنی بھٹ:
ہندوستان اور پاکستان کو یہ بات بہرحال سمجھنا پڑے گی کہ وہ تو نہ جنگ لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طریقے سے معاملات کو الجھا کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کو بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا۔
حکومت ہند نے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم حکومت کی بدلتی سوچ کا خیر مقدم یہاں کے سبھی سیاسی حلقوں نے کیا ہے۔ سابق وزرائے اعلیٰ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے امید ظاہر کی ہے کہ اقتدار کی دوسری مدت کے دوران نریندر مودی کی حکومت کشمیر پالیسی میں مثبت تبدیلی لائے گی۔ عام لوگوں میں مذاکرات کے حوالے سے اڑ رہی خبروں سے کوئی جوش و خروش نہیں ہے، کیونکہ زمینی صورتحال جوں کی توں ہے۔ کشمیر یونیورسٹی کی ریسرچ سکالر انشا آفرین:
دیکھیے، بات چیت کے لیے پیسفل ایٹموسفیئر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور پیس کے لیے پہلا سٹیپ گورنمنٹ آف انڈیا کو لینا ہے۔ 5 سال سے ملٹری آپریشن جاری ہے، حریت والے جیلوں یا گھروں میں نظر بند ہے، نوجوانوں کا پولیس پیچھا کر رہی ہے، مسلح نوجوانوں کو ملٹری کارڈن میں مار دیا جاتا ہے۔ ایسے میں آپ کس ٹاپک پر بات چیت کریں گے؟
نئی دلی اور کشمیری علیحدگی پسندوں کے درمیان مذاکرات کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی کی تمام کوششیں فریقین کی طرف سے شرائط پر آ کر رک جاتی تھیں۔ علیحدگی پسندوں کا موقف ہے کہ بھارت کشمیر کو متنازع خطہ تسلیم کرے، فوجی قوانین معطل کرے، قیدیوں کو رہا کرے اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں کشمیری علیحدگی پسندوں کو بنیادی فریق کے طور پر تسلیم کرے۔ لیکن حکومت ہند کا کہنا ہے کہ وہ علیحدگی پسندوں کے ساتھ بھارتی آئین کے طے شدہ ضابطوں کے تحت بات چیت پر تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حریت کانفرنس کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ تسلیم کرے اور اقوام متحدہ میں منظور شدہ قراردادوں پر عمل کے لیے اصرار نہ کرے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ اگر اس بار فریقین غیر مشروط مذاکرات پر آمادہ ہوئے تو حالات میں بہتری کی توقع ہے۔ گزشتہ 5 سال کے دوران کشمیر میں ہلاکتوں، پرتشدد مظاہروں، مظاہرین کے خلاف مہلک ہتھیاروں کے استعمال، قید و بند اور حریت رہنماؤں پر قدغنوں کا سلسلہ ماضی کے مقابلے میں شدید تر رہا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اب تذکرہ انڈیا کی ریاست جھارکھنڈ کا، جہاں ہجوم کے ہاتھوں ایک مسلم نوجوان تشدد کر کے ہلاک کرنے اور اسے ہندو مذہبی نعرے لگانے کے لیے مجبور کرنے پر انڈین پارلیمنٹ میں گہری تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ ہجومی تشدد کا اس برس یہ 11واں واقعہ ہے۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
گزشتہ روز انڈیا کی ریاست جھارکھنڈ میں ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ہندوؤں کے ایک ہجوم کو ایک مسلم نوجوان تبریز انصاری کو ایک کھمبے سے باندھ کر پیٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ ہجوم تبریز کو زخمی حالت میں جے شری رام اور جے ہنومان جیسے ہندو نعرے لگانے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ ہجوم میں تبریز کو موٹر سائیکل کی چوری کے شبہ میں پکڑ رکھا تھا اور اطلاع کے مطابق 7 گھنٹے تک اس کی پٹائی کی، جس کے بعد پولیس کی تحویل میں اس کی موت ہو گئی۔ رشتے داروں کا کہنا ہے کہ ہجوم نے تبریز کا نام جاننے کے بعد اسے مارنا شروع کیا۔ 24 سالہ تبریز کی 20 سالہ بیوہ نے حکومت سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ جھارکھنڈ کے تازہ ہجومی تشدد پر انڈیا کی پارلیمنٹ میں تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما غلام نبی آزاد نے کہا
کہ آج آدمی آدمی سے ڈرتا، آج آدمی جنگلی جانور سے نہیں ڈرتا، ہم کو وہ انڈیا دیجئے جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی بھائی کی رہا، پریم کے طرح رہے، ایک دوسرے کے لیے جان کی بازی لگائیں۔
رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور حکومت سے مؤثر قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن جھارکھنڈ کے وزیر سی پی سنگھ کا کہنا تھا کہ لنچنگ کے اس واقعے کو ہندو تنظیموں سے جوڑ کر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔
آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہر ایسی کوئی گھٹنا ہو تو اس کو آر ایس ایس سے جوڑ دو، بی جے پی سے جوڑ دو۔ اب کٹ اینڈ پیسٹ کا زمانہ آ گیا ہے۔ سچائی کیا ہے اس کی جانچ ہوگی، سرکار اس کی جانچ کرائے گی۔
جھارکھنڈ کے ہجومی تشدد کا یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کی وزارت خارجہ نے انڈیا میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ مذہبی آزادی سے متعلق سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا میں انتہا پسند ہندو تنظیمیں مذہبی اقلیتوں اور ان کے اداروں کو نشانہ بنا رہی ہیں اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انڈیا کی حکومت نے امریکی وزارت خارجہ کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، دلی۔
اس کے ساتھ ہی سربین اپنے نصف کو پہنچا۔ ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں ہوں گی اور پھر سیربین میں شامل کریں گے دیگر موضوعات اور ان پر تفصیل سے گفتگو ہوگی.
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے. ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نازیہ گلزار. کرکٹ ورلڈ کپ کے 31ویں میچ میں افغانستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ساؤتھ ہیمپٹن میں مقابل ہیں. بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان کو 263 رنز کا ہدف دیا ہے اور ان کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہیں. جواب میں افغانستان کی بیٹنگ جاری ہے. افغانستان کی ٹیم تاحال اس ٹورنامنٹ میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی, جبکہ بنگلہ دیش نے اپنے 6 میچوں میں سے 2 میں فتح حاصل کی ہے. پوائنٹس ٹیبل پر بنگلہ دیش 6 نمبر پر ہے جبکہ افغانستان کا نمبر آخری ہے. فٹ بال میں خواتین کے ورلڈ کپ میں آج 2 میچز شیڈیول ہیں. پہلے میچ میں اسپین اور امریکہ کی ٹیمیں مقابل آئیں گی, جبکہ سویڈن کی فٹ بال ٹیم کینیڈا کے خلاف میدان میں اترے گی. ایتھلیٹکس میں اولمپک چیمپئن ایلن تھامسن نے جمائیکا ٹرائلز میں 200 میٹر ریس کا فائنل جیت لیا ہے. وہ شیلے این فریسر کو 22 سیکنڈ سے پیچھے چھوڑ کر اس سیزن کی تیز ترین ایتھلیٹ بن گئی ہے. ایلن 2016 میں ریو میں ہونے والے 100 میٹر اور 200 میٹر مقابلوں میں گولڈ میڈلز جیت چکی ہیں. برطانوی ٹینس سٹار اینڈی مرے نے انجری کی وجہ سے طویل عرصے تک کھیل سے باہر رہنے کے بعد کوئین کلب ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے ڈبل مقابلوں میں کامیابی حاصل کی, جس کے بعد وہ خاصے پر امید نظر آ رہے ہیں. تاہم ان کے مطابق اب بھی انہیں مکمل صحت یاب ہونے کے لیے مزید وقت لگے گا.
ابھی جسمانی طور پر مجھے مزید بہتری کی ضرورت ہے. کافی عرصے کے بعد کھیل میں میری واپسی ہوئی ہے. میں پورا اعتماد ضرور ہوں, لیکن ابھی سنگل مقابلے کے لیے مجھے صحت کی مکمل بحالی پر مزید توجہ دینی ہوگی.
مرسڈیز کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے فرینچ گراں پری جیت لی ہے, جبکہ والٹیری بوٹاس دوسرے نمبر پر رہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ایک نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر, جہاں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں بسنے والے افراد کی مذہب, جنسی ہراسگی اور سیاست جیسے اہم معاملات سے متعلق سوچ پر ایک عوامی سروے موجود ہے. آج کی تاریخ میں اس خطے میں زندگی گزارنا کیسا ہے, یہ آپ بھی جاننا چاہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com. اب بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب. پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوسری شادی سے متعلق ایک درخواست پر فیصلہ سنایا ہے, اور فیصلہ یہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کے ساتھ ساتھ علاقے کی مصالحتی یا یونین کونسل کے سربراہ کی اجازت لینا بھی ضروری ہے. اس فیصلے کی مزید تفصیل کیا ہے اور قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں, بتا رہے ہیں اسلام آباد سے شہزاد ملک.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک خاتون دلشاد بیوی کی درخواست پر فیصلہ سنایا, جس میں انہوں نے ماتحت عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اگر پہلی بیوی کی اجازت کے باوجود مصالحتی کونسل دوسری شادی کی اجازت دینے سے انکار کر دے اور پھر بھی کوئی شخص دوسری شادی کر لے تو اس پر ذمہ دار کو 1 سال تک سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. واضح رہے کہ اسلام آباد کی ایک ماتحت عدالت نے دوسری شادی کے مقدمے میں 2 سال قبل دلشاد بیوی کے خاوند لیاقت میر کو اس بنیاد پر رہا کر دیا تھا کہ چونکہ ملزم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا رہائشی ہے, اس لیے ان کے خلاف کارروائی کرنا عدالتی دائرہ اختیار میں نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ملزم لیاقت میر کو قومی شناختی کارڈ جاری کیا گیا ہے اور اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو آئین کے مطابق دوسرے پاکستانیوں کو بھی دیے گئے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سن 2011 میں لیاقت میر اور دلشاد بی بی کے درمیان ہونے والی شادی مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت متعلقہ یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہوئی ہے. عدالت نے لیاقت میر کی بریت کو کل عدم قرار دیتے ہوئے متعلقہ عدالت کو حکم دیا ہے کہ اس مقدمے کو زیر التوا مقدمہ تصور کرتے ہوئے اس کا فیصلہ قانون کے مطابق کیا جائے. شادی اور خاندانی امور سے متعلق مقدمات کی پیروی کرنے والی خاتون شازیہ اجاز کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے مرد اور عورت کے درمیان ناجائز تعلقات کو فروغ ملے گا. انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ وفاقی شرعی عدالت اس درخواست پر کوئی فیصلہ کرتی؟
ایکچولی اس طرح کے جو فیصلے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ان کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، اس لیے کہ شادی مشکل ترین انہوں نے کر دی ہے اور جو افیئر اور انلیگل جو ریلیشن شپ ہے اس کو انکریج کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اسٹیٹ شوڈ ناٹ، یہ ریلیجن کا مسئلہ ہے۔ اسٹیٹ کو اس طرح کے فیصلے جو عام عوام کی جس میں جذبات نہ ہو ویسے نہیں کرنے چاہیے۔ میں اس طرح کی بالکل ابرپٹ سا فیصلہ میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں۔
قانونی ماہرین کے مطابق سن 1961 کے فیملی لا ایکٹ سے پہلے کوئی بھی قانون تحریری شکل میں پاکستان میں موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف مرد حضرات اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے بلکہ نان و نفقہ سے متعلق بیویاں بھی غلط بیانی سے کام لیتی رہی ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے پشاور ہائی کورٹ نے القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے لیے آپریشن میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی سزا کے خلاف دائر کردہ نظر ثانی کی اپیل باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہے اور آج اس کی پہلی سماعت بھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی گزشتہ 8 سال سے قید میں ہیں، جنہیں فاٹا ٹریبیونل نے 23 سال کی سزا سنائی ہے۔ نامہ نگار خدائے نور ناصر کی یہ رپورٹ۔
قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد ملزم ڈاکٹر شکیل آفریدی کی اپیل پہلی مرتبہ پشاور ہائی کورٹ میں باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اس مقدمے کی سماعت فاٹا ٹرائیبیونل میں ہوتی رہی ہے، تاہم انضمام کے بعد فاٹا ٹرائیبیونل تحلیل کر دیا گیا ہے اور اب تمام مقدمے پشاور ہائی کورٹ میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ پیر کو عدالت میں کیس کی سماعت شروع ہوئی تو ملزم کی طرف سے لطیف آفریدی ایڈوکیٹ اور قمر ندیم ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ سماعت کے بعد بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر شکیل کے وکیل لطیف آفریدی نے بتایا،
ہم نے بھی اپیل کی تھی اور سرکار نے بھی اپیل کی تھی، آج وہ دونوں اپیلیں وہ باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کی گئی اور اس میں سرکار کو نوٹس دیا گیا۔ سرکار کی طرف سے ہمیں نوٹس اور ہماری طرف سے سرکار کو نوٹس، اور 15 دن کے بعد اس شکیل آفریدی کی ضمانت کے درخواست پہ فیصلہ کیا جائے گا۔
ڈاکٹر شکیل آفریدی پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے لیے جاسوسی کی اور اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں گرفتاری کے لیے کیے گئے آپریشن میں امریکہ کی مدد کی تھی۔ اسامہ بن لادن اس کاروائی کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ شکیل آفریدی کئی سال تک پشاور کی سینٹرل جیل میں قید رہے اور پھر سیکیورٹی خدشات کے باعث انہیں آڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کیا گیا تھا، جبکہ اس وقت وہ پنجاب کے شہر ساہیوال میں انتہائی سخت سیکیورٹی والی جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ خدائے نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
دنیا سے ایک بڑی خبر شامل کرتے ہیں۔ ترکی کے دارالحکومت استنبول میں میئر کے لیے دوبارہ ہونے والے انتخابات میں بھی حکمران جماعت کے ہاتھوں سے شہر کا اقتدار نکل گیا ہے۔ انتخابی نتائج کے مطابق حزب اختلاف کی جماعت کے امیدوار اکرم امامولو کامیابی حاصل کر کے استنبول کے نئے میئر بن چکے ہیں۔ مزید سارا عتیق سے۔ رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
استنبول کے میئر کے انتخابی نتائج کے مطابق سیکولر ریپبلکن پیپلز پارٹی کے اکرم امامولو نے 54% سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے سابق وزیر اعظم بن علی یلدرم کو شکست دی۔ بن علی یلدرم نے بھی انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے امامولو کو ٹویٹ میں مبارکباد دی ہے۔ انتخابات سے قبل اردوان نے کہا تھا، جو جماعت استنبول میں جیتے گی وہی پورا ترکی جیت جائے گی۔
میرے خیال میں استنبول کے ذریعے انکرا میں حکومتی اقتدار مزید مستحکم ہوگا، اس لیے میرا ماننا ہے کہ استنبول کے ووٹرز کو صحیح انتخاب کرنا ہوگا۔
امامولو نے مارچ میں 13,000 ووٹس کے کم مارجن سے کامیابی حاصل کی تھی، تاہم حکمران جماعت نے دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد الیکشن بورڈ نے دوبارہ انتخابات منعقد کرانے کا اعلان کیا تھا۔ ناقدین کا خیال ہے یہ سب صدر اردوان کے دباؤ پر کیا گیا۔ جیت کے اعلان کے ساتھ ہی امامولو کے سینکڑوں حمایتی جشن منانے سڑکوں پر نکل آئے۔ ایک خاتون سپورٹر کا کہنا تھا،
ہمیں پتا تھا کہ نتیجہ ایسا ہی ہوگا، امامولو شروع سے ہی فاتح تھے، لیکن جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی انہیں اس کا جواب مل گیا۔
امامولو اس سے قبل استنبول کے ضلع بیلک دوزو کے میئر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے مقابلے میں انتخابات لڑنے والے بن علی یلدرم 2016 سے 2018 تک ترکی کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اس وقت ترکی میں وزیر اعظم کا عہدہ ختم ہو چکا ہے اور تمام اختیارات صدر کے پاس ہیں۔ یلدرم نئی منتخب ہونے والی پارلیمنٹ میں اسپیکر کے عہدے پر فائز تھے اور کچھ وقت کے لیے وہ ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ مبصرین ان نتائج کو اردوان کے لیے بڑا دھچکا قرار دے رہے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار مارک لوین کے مطابق نتائج سے یہ عیاں ہو گیا ہے کہ دوبارہ انتخابات کا فیصلہ اردوان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ این ممکن ہے یہ شکست ان کی اپنی جماعت میں پھوٹ کا سبب بنے اور یہ اردوان کی طویل اقتدار کے خاتمے کی وجہ بن جائے۔ اگرچہ آئندہ انتخابات 2023 میں ہونے ہیں، لیکن بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ یہ انتخابات اب پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔
سیاست صرف مردوں کا کام نہیں، یہ کہنا ہے ناہید آفریدی کا، جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کے پہلے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی دوڑ میں پی کے 106 خیبر 2 کی جنرل نشست پر عوامی نیشنل پارٹی کی امیدوار ہیں۔ ناہید آفریدی کی کیا کہانی ہے، سنتے ہیں انہی کی زبانی۔
کہ حجروں میں یہ فیصلے ہوتے تھے، حجروں میں سیاسی باتیں ہوتی تھیں، حجروں میں یہ فیصلہ ہوتے کہ فلاں کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے، پھر مرد عورتوں سے کہتے کہ فلاں کو سپورٹ کرو، عورتوں کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا، ووٹ مانگنے کے لیے بھی نہیں جاتا، کوئی سیاسی بات ان سے نہیں ہوتی تھی۔ پہلی دفعہ عوامی نیشنل پارٹی، میں جاتی ہوں گھر گھر اور میں عورتوں سے ووٹ مانگتی ہوں، ان کو انگیج کرتی ہوں، یہ ایک سیاسی عمل میں ان کو لانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو باتیں پہلے صرف حجروں میں ہوتی تھیں، اب یہ گھروں میں ابھی ہونے لگی ہیں۔ اس لیے کہ یہ سیاست صرف، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاست صرف مردوں کا کام تو نہیں ہے نا، یہ عورت کا بھی حق ہے، سیاست انتخابات میں حصہ لینا عورت کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مرد کا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، ہم نے یہ تبدیلی لے کر آئے ہیں، میں الیکشن جیتی ہوں یا ہارتی ہوں، لیکن یہ تبدیلی عوامی نیشنل پارٹی لے کر آئی ہے کہ حجروں میں سیاست سے انہیں ہٹا کر گھروں تک لے کر آئیں، کہ یہاں پہ چونکہ سیاسی عمل نہیں تھا، لوگ شخصیات کو ووٹ دیتے تھے۔ 2013 میں پہلی دفعہ پارٹی بیسس پر الیکشن ہوئے تھے، تو وہ سیاسی رویے نہیں ہوئے ابھی تک۔ ابھی تک لوگوں میں وہی قبائلیت ہے اور شخصیات کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ تبدیلی اس طرح یہاں آئے گی کہ جب ہم سیاسی پارٹیاں ان کے لیے جدوجہد کریں گے، عورتوں کو شامل کریں گے، تو یہ تبدیلی اس طرح آئے گی۔ سوشل میڈیا پر جو مجھے، میری پارٹی کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں اور یہ تانے بھی دیے جا رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی میل کینڈیڈیٹ نہیں تھا، حالانکہ جہاں ہم نے اتنے میل کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تو کیا اس حلقے میں ہمارے پاس تھا نہیں، لیکن یہ ایک نظریے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو یہ تانے بھی ہوتے ہیں، اشتعال انگیز پوسٹیں بھی شامل ہیں، بہت سے لوگوں نے بہت غلط الفاظ استعمال کیے، اور آپ کی بات کہ وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ہمیں کہ ایسی عورتوں کو تو قتل واجب القتل ہے، اور یہ پارٹی خراب پارٹی ہے، یہ پارٹی پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن تبدیلی کے لیے، اگر آپ نے صحیح تبدیلی لے کر آنی ہے اور لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کرنا ہے، تو اس قسم کی قربانی ہمیں دینی پڑے گی۔ ابھی ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ لوگ الیکشن کے لیے سنسیئر ہیں بھی کہ نہیں، ان کی نیتوں پر ہمیں شک ہے، حکومت نہیں چاہتی کہ قبائلی یہ سسٹم میں تبدیلی آئی۔
انڈیا کی سیاسی جماعت کانگریس کے رہنما ادھیر رنجن صرف ونگ کمانڈر ابھی نندن کی بہادری کی تعریف پر ہی نہیں رکے، بلکہ ان کی مونچھوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ مطالبہ بھی کر بیٹھے کہ ان کی مونچھوں کو قومی مونچھ قرار دیا جائے۔ اس خبر کی مزید تفصیل چاہے تو پڑھ سکتے ہیں bbcurdu.com پر۔ اس کے ساتھ ہی سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھی نادیہ سلیمان، پروڈیوسر عبید ملک اور اسٹوڈیو مینیجر عامر صدیق۔ ہدا اکرام اور سربین کی پوری ٹیم کو اجازت۔ جاتے جاتے خبروں کا خلاصہ ساتھ سہیل سے۔
سعودی عرب روانہ ہونے سے قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ایران پر نئی معاشی پابندیوں کا اعلان آج ہوگا۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ ان معاشی پابندیوں کے ہوتے ہوئے کوئی جامع مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایتھوپیا میں ناکام فوجی بغاوت کی کوشش کرنے والے شخص کو پولیس نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی سربراہ نے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ کے سابق جنگجو جو عراق اور شام میں اس وقت حراست میں ہیں، انہیں یا تو آزاد کر دیا جائے یا ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ قازقستان میں اسلحے کے گودام پر تواتر سے ہونے والے 3 دھماکوں میں ایک شخص ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا بچوں کے لیے قائم کردہ امدادی ادارے نے کہا ہے کہ کیمرون میں 600,000 سے زیادہ بچے گزشتہ 3 برس سے اسکول نہیں جا پائے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔